تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ایک بار پھر ہم شرعی رہنمائی کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں حاضر ہیں. آج کا ہمارا موضوع جو ہے بہت پیارا موضوع ہے، اور یہ گویا کہ اہل حق کا، اہل سنت کا شعار بھی ہے، اہل سنت کی پہچان بھی ہے، اور وہ ہے ادب و احترام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
کیسے آپ؟ خیریت سے؟
الحمدللہ رب العالمین.
حضرت، آج ہمارا موضوع ہے ادب اور احترام. یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن و حدیث میں ادب و احترام سے متعلق کیا کیا احکامات وارد ہوئے ہیں، اس کے بارے میں کچھ ہماری رہنمائی فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک وسیع موضوع ہے اور مختلف اس میں پہلو ہیں، مختلف انداز میں اس پر بات چیت ہو سکتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اور احادیث طیبہ کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو عظمت والی اشیاء ہیں، جو ایسی اشیاء ہیں کہ جن کی تعظیم کرنی چاہیے، اس حوالے سے جا بجا مقامات پر یہ تعلیم دی ہے. اور جیسا کہ آپ نے ابتدا میں کہا کہ اہل سنت کا شعار ہی یہ ایک یہ ہے کہ وہ ادب و احترام کرنے والے ہوتے ہیں.
سبحان.
تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ جو ادب و احترام، یعنی شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر جس شے کو اللہ تبارک و تعالی نے معظم بنایا ہے، جس ہستی کو اللہ تبارک و تعالی نے معظم بنایا ہے، اس ہستی کی تعظیم کرنا، اس کو رسپیکٹ دینا، جو شریعت چاہتی ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ ادب و احترام کہلاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر، مختلف مقامات پر اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جو معظم اشیاء ہیں، تعظیم والی شے ہیں، تعظیم والی ہستیاں ہیں، ان کا ادب و احترام کیا جائے. چنانچہ سورۃ الحج میں اللہ تبارک و تعالی نے جو قربانی کا جانور ہے، اس حوالے سے احکام بیان فرمائے، مختلف چیزوں کے احکام بیان فرمائے، اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، شعائر اللہ ہیں، یعنی وہ کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل ہے، تو جو ان کی تعظیم کرتا ہے، یہ تعظیم کرنا ایسے ہی نہیں، بلکہ اس کا تعظیم کرنا اس وجہ سے ہے کہ ان کے دلوں کے اندر یہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، نیکوکار ہیں، اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اشیاء ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا اس کے پیارے بندوں سے کوئی نسبت حاصل ہے، اس کی یہ افراد تعظیم کرتے ہیں. تو یہ قرآن پاک کی نص ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر نیکی اور پرہیزگاری ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ ان کی خوب تعظیم کرو اور خوب توقیر کرو، خوب ان کا ادب اور احترام کرو. تو یوں قرآن پاک کے اندر یہ مومنوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کے انبیاء کا، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے، اس کے اولیاء سے نسبت ہو گئی ہے، ان کی تعظیم کریں، ان کی تکریم کریں.
سبحان اللہ. تو یہ جو ادب آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی، اس کے انبیاء کا، صحابہ کا، اولیاء کا، اور ان اشیاء کا کہ جن کو ان پاک ہستیوں سے نسبت حاصل ہے. اچھا، لفظ ادب، یہ تو اردو کا ادب، اردو ادب مراد ہے یہاں پر یا؟
اصل میں دیکھیں ادب تو ہے, عربی لفظ بھی ہے جی. لیکن جب ادب عربی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی مختلف ہوتے ہیں. ادب کا ایک معنی یہ بنتا ہے طریقہ کار, سنت کے ہم سنت و آداب کہتے ہیں
جی.
تو سنت و آداب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طریقہ کار, کہ کیا اس کے طریقے ہونے چاہیے. یہ باقی جو ہمارا مقصد ہے وہ احترام, ادب و احترام جب ہم اس طرح بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے تعظیم کرنا, اور اس کے لیے عربی کے اندر عظمت کا لفظ, تعظیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تکریم کا لفظ, توقیر کا لفظ, یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا مقصود ہے,
اور اردو میں ہم استعمال کریں گے تو ادب,
ادب و احترام. جی
ماشاء اللہ. اچھا حضور یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ وہ کون ہیں کہ مطلب جن کا ادب اور احترام کیا جانا ضروری ہے؟
دیکھیں سب سے پہلی جو ذات ہے وہ تو رب العزت جل و علا کی ذات ہے کہ جو سب سے بڑھ کر تعظیم کے لائق ہے, اور وہی ہے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کی تعظیم یہ کی جاتی ہے. اب ہر ایک کی جو تعظیم ہے اس کا طریقہ یہ جدا ہوتا ہے, اس کا جو مقام ہے وہ الگ ہے. تو رب العزت جل و علا کی تعظیم یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کا حق ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانا جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے, یہ بات تسلیم کی جائے. اللہ تبارک و تعالی معبود حقیقی ہے, یعنی وہی معبود ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے, یعنی کوئی دوسرا معبود ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالی کو معبود تسلیم کرنا, اور ساتھ ہی ساتھ اس کا عملی مظاہرہ بھی کرنا, یعنی صرف دل سے تسلیم کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالی معبود حقیقی ہے, یہ تعظیم ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ایسے جو ہے جیسے غیر مسلم ہیں یا کفار ہیں, اگر وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ معبود اللہ تبارک و تعالی ہے, لیکن اگر وہ کسی غیر خدا کی عبادت کرتے ہیں تو یہ پھر اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم نہیں ہے. تعظیم کا مقصد ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی کو ماننے کا حق ہے ویسا مانا جائے, اور اسی کے مطابق پھر عمل کیا جائے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات ہیں اس کو مانا جائے, تسلیم کیا جائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر عیب سے بری, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, اس بات کو تسلیم کیا جائے. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی کمی سے, نقص سے یہ پاک ہے, اس بات کو تسلیم کرنا یہ ضروری ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ
اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی بے ادبی نہیں کرنی.
بالکل, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اندر بے ادبی ہوتی ہے, نعوذ باللہ من ذالک, اور ہوتی رہی ہے. مثال کے طور پر کہ سید اعلی حضرت امام اہل سنت کا مہینہ چل رہا ہے,
سبحان اللہ,
ماہ رضا ہے.
کیا بات,
اعلی حضرت امام اہل سنت کی خوبی یہ ہے کہ آپ کے اندر ہر شے کا ادب و احترام اس کے مطابق پایا جاتا ہے, یعنی جو شریعت کا تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمام کے تمام جو اس کے لوازمات ہوتے ہیں اس کو نبھاتے ہیں. اب مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان کے حوالے سے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں. قرآن پاک کا ترجمہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے بھی کیا, اور دیگر افراد نے بھی قرآن پاک کا یہ ترجمہ کیا. اب بہت سے لوگ قرآن پاک کا ترجمہ کرنا فقط یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو عربی آ گئی یا انہوں نے کچھ پڑھ لیا تو اس بنیاد پر انہوں نے ترجمہ کر ڈالا,
ٹرانسلیٹ
کر ڈالا, یعنی ایک زبان سے دوسری زبان کے اندر اس کو منتقل کر دیا. حالانکہ یہ ایک الگ بحث ہے کہ قرآن پاک کے ترجمہ کرنے کے لیے, تفسیر کرنے کے لیے کیا کیا آنا چاہیے. مجھے جو یہاں پر بیان کرنا ہے, جو بات بیان کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ادب و احترام کے حوالے سے, کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت قرآن پاک کا ترجمہ فرماتے ہیں تو اس میں جہاں دیگر باتوں کی طرف آپ کی توجہ ہوتی ہے, دیگر معاملات کو آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے کن کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے, اس میں بہت بڑا بنیادی عنصر جو ہے جس کو آپ سامنے رکھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جس ہستی کے بارے میں ترجمہ کر رہے ہیں اسی کے مطابق, اس کی شان کے مطابق اس کا ترجمہ ہونا چاہیے. اس کی دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں, صرف بہت ساری مثالیں, صرف دو مثالیں. پہلی مثال, قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. مکر کا لفظ استعمال کیا, جس کے معنی ہوتے ہیں, ہم مکر جو استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب دھوکہ دینا, یعنی عیاری کرنا, اس طرح کا انداز ہوتا ہے, بات یہ کرتے ہیں ہم. اب یہ الفاظ استعمال ہوئے, مکرو و مکر اللہ, یعنی کفار نے مکر کیا, اور یہی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بھی استعمال کیا. اب دوسروں نے جب ترجمہ کیا تو اس کا ترجمہ یہ کر ڈالا کہ وہ مکرو و مکر اللہ کہ کفار نے مکر کیا، اور ناؤس باللہ انہوں نے ترجمہ ساتھ یہ کر ڈالا کہ اللہ نے بھی مکر کیا، فریب کیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اندر وہ لفظ بھی استعمال نہیں کیا جائے گا قرآن و حدیث میں جو الفاظ نہیں آئے،
جی
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جب وہ لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس میں ضروری ہے کہ اس لفظ کے جتنے معنی ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہونے چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہوں۔ اگر کوئی نیا لفظ استعمال ہو رہا ہے
جی
اور اس میں کوئی لفظ ایسا کوئی معنی ایسا نکلتا ہے کہ جو اللہ کی شان کے لائق نہیں تو اس کو استعمال کرنے کی شرعاً اجازت یہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو مکر کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے بہت سارے معنی بنتے ہیں، یعنی ایک تو ہوتا ہے مکاری کرنا اور
برے
معنی ہے فریب دینا کسی کو، اور ایک معنی ہوتا ہے خفیہ تدبیر کرنا، یعنی جب کوئی بندہ کسی کے خلاف کچھ کرتا ہے تو تدبیر کرتا ہے کہ مجھے اس کے خلاف کیا کرنا ہے، یعنی میرا دشمن ہے تو اب میں نے اس سے بچنا کیسا ہے، بچنا کیسے ہے
جی،
یا اپنے ساتھیوں کو اس سے بچانا کیسا ہے، اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، اپنے ساتھیوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس کے لیے بندہ جب پلاننگ کرتا ہے تو یہ خوبصورت لفظ ہے۔
صحیح،
تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے جس وقت ترجمہ فرمایا تو اس ترجمے کی خوبی یہ ہوئی کہ آپ نے فرمایا وہ مکر و مکر اللہ کہ کفار نے تو فریب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی۔ تو یہ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب تھا۔ یہیں ایک بات نکلی ہے تو یہ بتاتا چلوں کہ جو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں استعمال ہو رہا ہے اگر اس کے بعض معنی ایسے نکلتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔
جی جی، ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا، چونکہ شان الوہیت سے متعلق آپ فرما رہے ہیں اس میں جو بے ادبی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ عوام میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں، امیر علیہ سنت بھی اس طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں، اللہ میاں کہنا۔
جی میں وہی مثال بیان کر رہا تھا، اتفاق یہی ہے کہ بات یہ نکلی نا کہ اللہ کے لیے ایسے لفظ استعمال نہیں کر سکتے کہ جس میں معنی کو دیکھا جائے تو بعض معنی اللہ کی ذات کے لائق نہیں ہیں، جیسے میاں کا لفظ ہے
جی،
تو اس کا جو معنی ایک بنتا ہے وہ تو شوہر بنتا ہے
جی،
یہ اللہ کے لیے دوست نہیں ہے،
اور بھی اس کے معنی
اسی طرح مالک کے معنی نکلتے ہیں، اور ایک معنی بہت خطرناک نکلتا ہے اس کا
جی،
کہ جو
عورت
کے دلال کے لیے نکلتا ہے
جی،
تو اس لیے اس طرح کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال یہ نہیں کر سکتے، اس کی اجازت
کیا کہیں گے اس کے بجائے،
اسی جگہ اللہ پاک، اللہ تعالیٰ، اللہ عز و جل، جو تعظیم کے کلمات ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے۔
تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کئی اسلامی بھائیوں کو دیکھا گیا ہے، عورتیں بھی استعمال کرتی ہوں گی، تو اس میں اگر خدا را بے پرواہی ہے، لاپرواہی ہے، تو اس کا خیال رکھیے، اللہ میاں کہنے سے پرہیز کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس کی شان کے مطابق ایسے الفاظ استعمال کیجیے جو اس کی شان کے لائق ہیں۔ جی حضور، مزید
دوسری مثال، یعنی امام اہل سنت کس طرح اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کی ذات کے لیے کس طرح کے الفاظ استعمال ہونے چاہئیں۔ قرآن پاک میں ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ جو کفار ہیں، منافقین ہیں، یخادعون اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کا بظاہر معنی یہ بنتا ہے، اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون یہ خدعون سے نکلا ہے جس کا معنی دھوکہ دینا ہوتا ہے، تو جو منافقین ہیں
جی
وہ کرتے تھے دھوکہ دہی، کیا دھوکہ دہی کرتے تھے کہ کفار کے پاس جاتے تو ان سے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو ہم صرف ٹھٹا مذاق کر رہے ہیں، اور جب مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے کہ قالوا آمنا، ہم تو ایمان لے کر آئے ہیں، مسلمانوں کو فتح و نصرت حاصل ہوتی، کوئی مال حاصل ہوتا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے، تو وہ دھوکہ دہی کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ اب یہاں پہ لفظ استعمال ہوا یخادعون اللہ والذین آمنوا، اب اس میں بظاہر دیکھا جائے تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں
جی،
لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دھوکہ دینا ممکن ہے؟ دھوکہ تو اس کو دیا جاتا ہے نا کہ جس کو بات معلوم نہ ہو، جو باطن کو جانتا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اس سے پاک ہے۔ تو یہاں دیگر جب ترجمہ کرنے والے آئے تو ترجمہ کرتے ہوئے یہ گزر گئے کہ وہ منافقین جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن جب سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ترجمہ کیا تو آپ نے اس کا ترجمہ کیا کہ وہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ کو دھوکہ دیں، اب دیا نہیں سکتے،
دے نہیں سکتے دینا چاہتے ہیں
دینا چاہتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق جو ہے وہ ترجمہ. اسی طرح بہت ساری مثالیں قرآن پاک کے ترجمے کے اندر اور دیگر معاملات کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی موجود ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جو احترام ہے وہ بدرجہ اولا بہت اعلیٰ درجے کا اعلیٰ حضرت کے اندر یہ پایا جاتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ سب سے معظم ذات جو ہے تعظیم کے لائق سب سے بڑھ کر جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اور جب تعظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے گی تو چونکہ اس کو معبود سمجھ کے تعظیم کی جاتی ہے
جی
تو پھر اس صورت کے اندر وہ تعظیم عبادت بن جاتی ہے. اسی لیے علماء نے سجدے کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ انتہائی درجے کی عاجزی جو ہے وہ اپنے مالک کے سامنے معبود کے سامنے اختیار کرنا, یعنی جس ہستی کے سامنے آپ نے اپنے سر کو جھکایا ہوا ہے, پیشانی زمین سے لگائی ہوئی ہے, یہ انتہا درجے کی تعظیم ہے کہ بندہ اپنی ناک جو ہمیشہ اونچی ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ رہا ہے اور سامنے والی ذات کو جو ہے وہ رب سمجھ رہا ہے, معبود سمجھ رہا ہے. تو یہ انتہا درجے کی تعظیم ہوئی, اور یہ تعظیم جو ہے وہ چونکہ سامنے والی ذات کو معبود سمجھ کے کیا ہے تو اس صورت میں یہ عبادت بن جاتی ہے.
ماشاءاللہ, بڑی پیاری آپ نے وضاحت فرمائی. اس کے بعد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے بعد اب ادب کا جو مقام ہے درجہ بدرجہ وہ کن کے لیے؟
جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کی تعظیم یہ سب سے اول ہے. یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو دل سے تسلیم کرنا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقبول بندے ہیں, جو ہستیاں ہیں مقبول, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس مقامات ہیں, یا جن چیزوں کو اللہ کے بندوں سے نسبت حاصل ہے, ان کا ادب و احترام کیا جائے. اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو احترام کرتا ہوں, اس کی تعظیم کرتا ہوں, لیکن وہ ان ہستیوں کی تعظیم نہیں کرتا, تو حقیقتاً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرنے والا نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث پاک ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ احب اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو, لما یغذوکم یا لما یرزقکم, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے, تمہیں غذا دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غذا دیتا ہے, تمہیں رزق دیتا ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَحِبُّونِ لِحُبِّ اللَّهِ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو.
کیا بات,
یعنی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی جائے, تو اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی جائے. پھر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ وہ احب اہل بیتی لحبی, کہ میرے اہل بیت سے میری محبت کی وجہ سے محبت کرو, یعنی میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اب میرے اہل بیت اطہار سے یہ محبت کرنا شروع کر دو. تو اسی طرح تعظیم کا معاملہ آ جائے گا کہ جہاں بندہ اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرنے والا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام عیب سے پاک مانتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات کو دل سے تسلیم کرتا ہوں, تو پھر اس پر یہ لازم ہو جائے گا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مقبول ہستیاں ہیں ان کی بھی وہ تعظیم کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے جو معظم ہستی ہے جس کی تعظیم کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ لوگ جو ہیں ان کی تعظیم کریں, وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے.
بعدس خدا بزرگ توئی, قصہ مختصر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ معظم و مکرم اور بزرگ ہستی ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور ان کی محبت یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے. بڑی پیاری بات ہمارے مفتی صاحب نے فرمائی. ایک شعر بھی ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, محبت رسول کو جتنا ہو سکے اپنے اندر بڑھائیے, اپنے آل اولاد کے اندر بڑھائیے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم.
الحمدللہ عز و جل, اس سلسلے میں مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز بھی لی جاتی ہیں, مزید ہمارے ساتھ کچھ کالرز بھی ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا پوچھتے ہیں. آئیے جی سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں بابو ضلع کراچی سے ابو بہما تاریخ کر رہا ہوں. میرا دارالفتاء سنت سوال یہ ہے کہ قرآن کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر کوئی دوسری کتاب نہ رکھی جائے، لیکن اگر کوئی قرآن کے اوپر کوئی دوسری اسلامی کتاب رکھ دے تو کیا وہ بے ادب کہلائے گا یا گناہگار کہلائے گا؟
قرآن پاک کے اوپر کوئی دوسری کتاب رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟
چلیں انشاءاللہ، وہ آگے آنی تھی عباس، ابھی تو نہیں، ابھی چلی تھی، وہ یہ ساری باتیں بیان کرنی تھی آگے. تو بہرحال سوال آ گیا ہے تو جواب یہی ہے کہ قرآن پاک کے آداب میں سے یہ ہے کہ کتاب تو درکنار، چاہے اسلامی کتاب ہو، کوئی کپڑا جو جس صندوق کے اندر
یا جس قرآن
پاک جس الماری کے اندر قرآن پاک رکھا ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کتاب رکھنا یا کپڑا رکھنا، اس سے بھی علماء نے منع فرمایا.
مسجدوں میں دیکھا ہے کہ چونکہ رجحان بہت زیادہ ہے، جس کو دیکھو وہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو مسجد میں وہ قرآن شریف لے کر آ جاتا ہے. اب مسجد میں کیپیسٹی ہوتی ہے، ایک الماری میں گنجائش ہوتی ہے، وہ پوری بھر گئی اور پھر وہ بے ترتیبی سے رکھے ہوئے ہیں، چونکہ خادمین کا بھی اتنا ذہن نہیں ہوتا، تو وہ مسجد کی جو الماری ہے قرآن شریف کی، اس کے اوپر طرح طرح کی وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو کتابیں رکھی ہوئی ہیں، رسالے رکھے ہوئے ہیں، تو پھر احتیاط کرنی چاہیے.
بالکل لازم ہے. سب میں وہی بات ہے کہ یہاں جو بنیادی کام ہے وہ امام کا اور جو کمیٹی ہے اس کا کام ہے کہ وہ خادمین کی تربیت کرے، اس طرح ان کو سمجھائے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ہمارا رکھی ہوئی ہے شوکیس رکھا ہوا ہے، تو اس میں وہ قرآن پاک رکھے ہوئے، تو لوگ اوپر آ کے اپنا ہیلمٹ رکھ دیتے ہیں، کبھی کوئی کچھ رکھ دیتا ہے، کبھی کچھ رکھ دیتا ہے،
اپنا پرس رکھ دیتا ہے،
پرس رکھ دیں گے، تو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں آپ نیچے رکھ دیا کریں. تو یہ چیزیں آپ مسجد کے خادم کو سمجھائیں، اس کی تربیت کریں.
ہمارے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے کہ یہ مسجد میں چونکہ قرآن شریف دینے کا رجحان بہت زیادہ ہے، کیا دیں؟ مطلب مسجد میں قرآن شریف دینا ہی ضروری ہے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے؟
دیکھیں یہ تو تمام معاملات کے در اس طرح کیے ہیں، ہمارے یہاں پر روٹین کے مطابق کرتے ہیں. حالانکہ جو صدقہ افضل ہے وہ ہے کہ جس کی ضرورت ہو.
صحیح.
تو اب چاہے وہ مسجد کے، اگر مسجد میں قرآن پاک کی ضرورت ہے تو ظاہر ہے کہ قرآن پاک دینا افضل ہوگا. بہرحال اس کو کسی صورت ہم یہ نہیں کہیں گے کہ گناہ کا معاملہ ہے، لیکن یہ کہ جو دے رہا ہے، جس کو دینا ہے، تو وہ پہلے دیکھ لے، معلوم کر لے کہ آیا قرآن پاک یہاں پہ رکھنے کی حاجت بھی ہے یا نہیں.
جس کو دیکھو مسجد میں وہ مصلی لے کر آ جاتے ہیں امام صاحب کے لیے. اب وہ ایسی بھی مسجدوں میں جانے کا موقع ملا کہ ایک ایک مسجد میں وہ امام صاحب جہاں نماز پڑھاتے ہیں وہ کئی مصلی بچھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے سجدے میں بھی پھر آزمائش ہوتی ہے. بہرحال ہمارا موضوع ہے ادب اور احترام، اور الحمدللہ مفتی صاحب ہماری بڑی پیاری پیاری رہنمائی فرما رہے ہیں، بہت اچھے مدنی پھول ہمیں عطا فرما رہے ہیں. اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ جو ترتیب بتا رہے تھے کہ اللہ عز و جل کا ادب اور پھر اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، پھر اس کے بعد آلے پاک رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
پھر ظاہر ہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا ادب و احترام، یعنی ان کا ادب سب سے بڑھ کر، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہستیاں معظم و مکرم ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات ہے. دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام نفس نبوت کے اندر، یعنی نبی ہونے کے اعتبار سے، رسول ہونے کے اعتبار سے، یہ تو برابر ہیں، لیکن بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے. جیسے یعنی کسی کو کسی کے اوپر فضیلت، کسی کو کسی کے اوپر فضیلت دی گئی ہے، لیکن سارے کے سارے معظم ہیں، سب کی تعظیم لازم ہے. کسی کی بھی ادنا گستاخی، ادنا بے ادبی بندے کو دائرہ اسلام سے یہ خارج کر دیتی ہے. یعنی یہ اسلام کی خوبی ہے کہ وہ اپنے ماننے والے کو ہر نبی کی تعظیم کا یہ حکم دیتا ہے، حتیٰ کہ یہ بات علماء کا اتفاق ہے اس کے اوپر کہ سب سے افضل ہستی انبیاء کرام علیہ السلام میں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یعنی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ فرما کر یہ ارشاد فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے. پھر مختلف کا ذکر کر کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کس کو کس بنیاد پر ہم نے فضیلت دی ہے. علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے افضل اور سب سے زیادہ معظم ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تخیر بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان جو ہے وہ اس طرح فضیلت کو بیان نہ کرو. لیکن خود بعض مقامات پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی فضیلت کو بیان کیا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے وہ مختلف انبیاء کی فضیلت بیان کر رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فضیلت کو بیان کیا کہ انا سیدو ولدی آدم، کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخرا، اس پر کوئی فخر نہیں ہے، قیامت کے دن میرے جھنڈے کے تحت جو ہے وہ آدم اور اولاد آدم ہوگی، تمام لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ولا فخرا، اس پر فخر نہیں ہے، میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، میں ہی سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گا، اپنی فضیلت بیان کی۔ تو علماء نے یہاں پر مختلف اس کی توجیحات کی ہیں کہ یہ کیوں ارشاد فرمایا ایک مقام پر کہ لا تخیرونی یا لا تخیروا بین الانبیاء، اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ انبیاء کے درمیان اس طریقے سے فضیلت کو بیان نہ کرو کہ جس سے دوسرے نبی کی توہین ہوتی ہو، یعنی دوسرے نبی کا کوئی مقام اس سے گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہو، تو اس انداز میں جو ہے وہ آپس میں فضیلت کو بیان نہ کرو، بلکہ
مقابلہ ایسے
ہاں مقابلہ بھلے ہو وہ مسئلہ نہیں ہے، یعنی فضیلت جب بیان کی جائے گی تو سارے مقابلے کی صورت بنے گی، لیکن اس میں انداز ایسا نہ ہو کہ جس سے کسی نبی کی شان کے اندر جو ہے وہ کمی محسوس ہوتی ہو۔ فضائل بیان کیے گئے کہ فلاں نبی کو یہ فضائل دیے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑھ کر فضیلت یہ دی گئی، تو اس انداز میں یہ فضیلت کو بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ ہمیں معلوم ہوا، تعلیم حاصل ہوئی، علم حاصل ہوا۔ اسی طرح قرآن پاک میں چھٹے پارے کی ابتدا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم ارشاد فرمایا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعظیم و تکریم جو ہے یہ بندے کے اوپر لازم ہے، ہر نبی کو جو مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کو ماننا ضروری ہے، حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ بعض انبیاء کرام علیہ السلام سے جو اجتہادی خطا، یعنی وہ مشیت کے طور پر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں لاکھوں لاکھ حکمتیں تھیں، وہ واقع ہوئی، تو اب قرآن و حدیث میں جہاں پر یہ واقعہ مذکور ہے، مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، دیگر کسی نبی کا واقعہ ہے، تو یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ ایسے واقعات اگر تو قرآن و حدیث بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے علاوہ اس طرح کے واقعات کو بیان کرنے یہ حرام ہے،
صحیح،
اجازت نہیں مرمت فرمائی۔ تو دوسری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کی تعظیم و تکریم یہ ضروری ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات ہے۔
سبحان اللہ، انبیاء کرام کے بعد پھر کن کا درجہ، کن کا رتبہ آتا ہے؟
پھر
ادب کے لحاظ،
ادب کے اعتبار سے، یعنی ایک تو ہے مقام و مرتبہ، جس کا ظاہر ہے کہ جس کا جیسا مقام ہوگا اسی کے اعتبار سے اس کا ادب و احترام ہوگا، یعنی جس کو جتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، جس کا بندے کے دل کے اندر مقام ہوتا ہے، جیسے پیر ہے اور ماں باپ ہیں، تو ظاہر ہے کہ بندے کے دل کے اندر پیر کا ادب و احترام جو ہے وہ ماں باپ کے مقابلے میں زیادہ ہوا کرتا ہے۔
صحیح،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو فضیلت زیادہ عطا فرمائی ہے تو پھر ان کا ادب و احترام کرنا جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جن کو مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا ہے وہ فرشتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنایا ہے، چار مکرم فرشتے اور عرش اٹھانے والے فرشتے، یہ وہ ہیں کہ جو دیگر اولیاء سے افضل ہیں، لہذا ان کی تعظیم و تکریم کرنا یہ ضروری ہے۔ اچھا، پیچھے ہم انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کر کے آئے،
جی،
تو انبیاء کرام علیہ السلام کا جو ادب و احترام ہے اس کا معنی بھی یہی ہے کہ جو مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمایا ہے اس کو تسلیم کرنا،
جی،
اور جو باتیں وہ اپنے رب عز و جل کی طرف سے لے کر آئے ہیں ان کی تصدیق کرنا، یعنی ان کو اس میں سچا ماننا اور ان کو جھٹلانا نہیں، ان کی بات پر اعتراض نہ کرنا، یہ ادب و احترام ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا۔
اچھا حضور، یہ ارشاد فرمایا، ماشاءاللہ آپ نے ادب سے متعلق اس کی درجہ بندی بھی بیان فرمائی، ادب کس انداز میں کیا جائے، کیا مطلب ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ کرام کے طرز عمل سے، کچھ ایسا کچھ مثال یا کچھ بیان فرمائیے کہ ہمیں مطلب ایک مثال بھی ہمارے لیے ہو۔
دیکھیں، یہ بہت وسیع موضوع ہے، اگر وقت ہے تو میں پھر اس پہ بیان کرنا شروع کروں، ورنہ پھر اگلے اس پر چھوڑوں اس کو۔
ہے
تو اصل میں دیکھیں، یہ ایک بیماری ہے بہت سے لوگوں کو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ادب اور احترام اسی انداز میں کیا جائے گا کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان سے ثابت ہو۔ مثال کے طور پر ایک مثال میں آپ کو پیش کروں کہ آپ اگر الٹے چلیں،
جی،
مثال کے طور پر جاری مبارکہ کو آپ پیٹھ نہیں کرتے، آپ الٹے چلتے ہوئے وہاں سے باہر نکلیں، یا آپ کعبۃ اللہ شریف کی تعظیم کرتے ہوئے الٹے چلتے ہوئے جا رہے ہیں، تو بعض لوگ جو ہے وہ آپ پر اعتراض کریں گے کہ یہ الٹا چلنا جو ہے یہ کس صحابی نے چلا، کس نے حضور علیہ السلام کی اس طرح تعظیم کی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، اول تو یہ ثابت کریں کہ کیا اس طرح چلنا جو ہے اس سے شریعت نے منع کیا ہے، اس طرح چلنے سے حضور علیہ السلام کی تعظیم ہو رہی ہے یا نعوذ باللہ توہین ہو رہی ہے۔ اگر اس طرح چلنے کو تعظیم میں شمار کیا جا سکتا ہے تو پھر اس کو شمار کرنے میں کیا حرج ہے؟ لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کوئی قرآن و حدیث کے اندر جو ہے وہ یہ بات مقید نہیں ہے کہ تعظیم اسی انداز میں کی جائے گی کہ جس انداز میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ کی ہے۔ قرآن پاک میں جو یہ ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوا،
جی
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوب خوب تعظیم و توقیر کرو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہر وہ کام کہ جو شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے لیے کیا جائے، اجلال کے لیے کیا جائے، وہ اس آیت کریمہ کے تحت داخل
سبحان
ہے۔
اللہ،
اچھا اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ اگر ہم اس پر جائیں کہ صرف اسی انداز میں تعظیم کی جائے گی کہ جس انداز میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا ہے، تو پھر ہمیں بہت سارے بزرگوں کے اوپر طعن و تشنیع کرنا پڑے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں،
جی
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نام تو سنا ہوگا، محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ، مشہور و معروف کتاب بخاری شریف ان کی، صحیح بخاری جامع الصحیح، امام بخاری نے 16 سال میں لکھی ہے، 16 سال میں یہ بخاری شریف لکھی ہے۔ اس بخاری شریف کے اندر علماء کے دو قول ہیں کہ کتنی حدیثیں ہیں۔ حافظ ابن الصلح کے مطابق اس کتاب کے اندر، بخاری شریف کے اندر 7275 حدیثیں ہیں، 7275، ٹھیک ہے، یہ حدیثیں ہیں اس کے اندر۔ امام بخاری سے بسند صحیح یہ بات ثابت ہے کہ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ میں نے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کیا، پھر میں نے 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کیا، پھر اس حدیث پاک کو میں نے لکھا۔
تعظیم حدیث، ادب حدیث، کیا بات،
یعنی 7275 مرتبہ غسل کیا، 2-2 رکعت نفل پڑے اتنی مرتبہ، اور ہر دفعہ استخارہ کر کے آپ نے بخاری شریف کے اندر اس حدیث پاک کو لکھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ پھر بخاری شریف کے جس کی حدیثوں کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث پاک جو ہے وہ ہمیں بخاری شریف سے دکھائی جائے، تو پھر بخاری شریف یعنی امام بخاری نعوذ باللہ سب سے بڑھ کر جو ہے وہ بدعتی ہوئے کہ جنہوں نے ادب کا وہ طریقہ اختیار کیا کہ جو صحابہ کرام علی مرضوان سے ثابت ہی نہیں ہے، کہ کیا کسی صحابی نے اس طرح کیا ہو کہ ہر حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ہی وہ غسل کر لیں، ایسا ہرگز نہیں۔ لیکن کیا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس طرز عمل کو علماء نے ناپسند کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ امام بخاری کے اس ادب کو، اس طریقۂ کار کو ہر بزرگ نے جنہوں نے امام بخاری کی سیرت کو لکھا، اس واقعے کو امام بخاری کے ادب و احترام کے اندر لکھا کہ امام بخاری نے ادب کیا ہے، تو علماء نے اس کو پسند کیا۔ حالانکہ یہ طریقہ کار نہ صحابہ سے ثابت، نہ تابعین سے ثابت، نہ تبع تابعین سے ثابت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سن 194 کے اندر پیدا ہوئے اور سن 256 میں جا کے آپ کا انتقال ہوا، تبع تابعین میں بھی آپ نہیں تھے، تو یہاں تک جو ہے وہ کسی نے ایسا ادب و احترام نہیں کیا جو امام بخاری نے کیا ہے۔ ہاں بزرگوں نے ادب کیے لیکن ان کے انداز جدا تھے، جیسے امام مالک ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا طریقہ کار تھا کہ کبھی بھی حدیث پاک کو بے وضو بیان نہیں کرتے تھے، باوضو بیٹھتے، ادب کے ساتھ بیٹھتے، خوشبو لگاتے، تخت پہ بیٹھ کے پھر اس کے سامنے، سب کے سامنے حدیث پاک
کا اہتمام فرماتے،
اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے، ایسا اہتمام اور کہیں نہیں ملے گا۔ بہت سارے محدثین ہیں کہ وہ ویسے ہی حدیث پاک بیان کیا کرتے تھے، نہ ان کو ہم بے ادب کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح حدیث پاک بیان کر کے کوئی بے ادبی کا ارتکاب کر رہے ہوں، بس امام مالک کا ایک اہتمام تھا کہ جو وہ اس طرح کیا کرتے تھے۔ تو اگر اس طرح کی مثالوں پر جاتے رہیں تو جو حالات ہیں بزرگوں کے وہ اس سے بھرے ہوئے، مثال کے طور پر امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام ابو حفص کبیر بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی سیرت طیبہ کے اندر امام زہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے 29 سال ہو گئے کبھی کوئی کاغذ کا ٹکڑا بھی بے وضو نہیں چھویا۔ اب دکھائیں کوئی اس کی مثال قرون کے اندر، قرون اولا کے اندر، کہ یہ انہوں نے کسی نے ایسا کیا ہو کہ کاغذ کو ٹکڑے کو چھونے کے لیے، بلکہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ کتنی دفعہ ان کو جو ہے وہ استنجا کی حاجت ہوئی، وضو جب آتے تو پھر وضو کیا کرتے تھے،
اتنے مؤدب تھے،
ادب کیا کرتے تھے۔ تو یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ ادب وہی کیا جائے گا کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہو۔ اصل میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمیں اصول دیے ہیں، کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے کہ جو شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر آتا ہو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا ادب و احترام، سبحان اللہ، جو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ جس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے تھے تو دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ کأن علی رؤوسہم الطیور، یعنی گویا کہ ان کے سروں کے اوپر جو ہے وہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح ساکت ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو صحابہ کرام علی مرضوان سنا کرتے تھے۔ مشہور آپ کی حدیث پاک ہے کہ جب نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو پانی کے قطروں کو صحابہ کرام علی مرضوان جو ہے وہ نیچے نہیں آنے دیتے تھے، ان قطروں کو اپنے ہاتھوں پر لے لیتے اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے اوپر مسا کیا کرتے تھے، اور جس کو نہیں ملتا تھا وہ اس کی تری دوسرے اپنے ساتھی کے ہاتھ سے لے لیتا تھا اور اسے تبرک حاصل کیا کرتا تھا۔
یہ ادب نہیں طور کیا۔
تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے ہمیں کلیہ دے دیا، ایک اصول دے دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر ہر وہ کام جو تعظیم کا ہے، جو شریعت مطہرہ سے ٹکراتا نہیں ہے، وہ کیا جائے گا۔ اب الٹے چلنے پر آ جائے تو الٹا چلنا جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے اگرچہ نہ ثابت ہو، لیکن اس کا برعکس بھی کوئی ثابت نہیں کر سکے گا کہ صحابہ نے اس طرح کرنے سے منع کیا ہو کہ الٹا نہیں چلا کرو۔
یہ شرط آپ نے بہت پیاری آپ نے بتائی کہ تعظیم تو ہو لیکن شریعت سے نہ ٹکراتی ہو۔
کوئی سجدے میں جھک گیا، اب سجدے میں جھکنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا،
صحیح،
جھکنے سے منع کیا گیا ہے، سجدہ تعظیم کا ہوگا تو بھی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روا نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر رہ کر جو ہے وہ تعظیم یہ کی جائے گی، اور ہر وہ فعل کے جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ماشاء اللہ، کتنی پیاری آپ نے وضاحتیں فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالرز ہیں، آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا سوال کرتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
شعیب رضا اتاری دلی سے، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، جس اسلامی بھائی کی شادی نہیں ہوئی ہے کیا وہ چھوٹے بچوں کو بیٹا کہہ کر پکار سکتا ہے؟ اس کے پکارنے پر کیا گناہ ملے گا؟ یا پھر بچے کو کس طرح پکارا جائے؟ آپ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
غیر شادی شدہ کس طرح، مطلب
بیٹا کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی
بیٹے کا تو ادب نہیں پوچھ رہے؟
ہاں جی،
بیٹے کا ادب تو نہیں پوچھ رہے۔
ہاں نہیں، یہ تو برال امیر علیہ سنت نے سکھایا یہ ادب بھی،
جی،
کہ ایک دن کا بچہ بھی ہو تو اس کو آپ کہہ کر پکارے ہیں۔
ہاں
تو یہ وہی کہ اصل میں تعظیم جو ہے وہ اگر چھوٹے کے بھی کریں گے تو منع تو نہیں ہے، اور خاص طور پہ اگر چھوٹے کے اندر کوئی خاص بات پائی جاتی ہے تو اس کی تو تعظیم کرنا بھی چاہیے۔ اور ہمارے بزرگوں سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ چھوٹے بھی اگر کوئی ہوتے تھے تو ان کا بھی لحاظ کرتے تھے، بلکہ حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو چھوٹے بچوں کا ادب و احترام کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی ادب کے ساتھ جو ہے وہ پیش آیا جا سکتا ہے۔ اور بیٹا کہنے میں بہرحال غیر شادی شدہ یا پہلے شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر کسی کو بیٹا کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی ادب سے متعلق میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا ایک مدنی نام بھی ہے کہ کیا آپ اپنے گھر کے افراد سے آپ جناب کہہ کر بات کرتے ہیں تو تو تڑاک تو نہیں کرتے؟ تو اس میں بھی ہمیں امیر علیہ سنت ادب ہی سکھا رہے ہیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، انبیاء کرام کا، اس کے محبوبوں کا خوب ادب کرنا چاہیے، بے ادبوں سے بچنا چاہیے، بے ادبی سے بچنا چاہیے۔ میرے شیخ کا طریقت امیر علیہ سنت دعا فرماتے ہیں،
محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔
آمین۔ تو اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ تعالیٰ خیرہ، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عزوجل خوب خوب مہکتے مہکتے مدنی پھول انشاءاللہ آپ تک پہنچتے رہیں گے اور اس کی خوشبوؤں سے آپ معطر ہوتے رہیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آله وصحبه وبارک وسلم۔ فاسألوا
تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔